الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ انعام اور فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں علم دین کی نعمت سے نوازا. جس وقت ہم علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی مدرسے سے جڑے اس وقت اس راہ میں چلنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت سے اور رفقا بھی موجود تھے، لیکن جب نصاب پورا ہونے کا وقت آیا 5 سال کے بعد، 7 سال کے بعد، 8 سال کے بعد، تو آپ کو معلوم ہے کہ پہلے دن سے جو ایک پورا قافلہ تھا اس میں سے بہت سے جھڑ گئے ہیں اور کچھ ہیں جو آخر تک ساتھ رہے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا موقع انعام تو یہ فرمایا کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے ایک ایسے ادارے سے ہمیں منسلک کیا جہاں یہ سلسلہ تھا اور جہاں سے یہ چیز حاصل کی جا سکتی تھی. حالانکہ اپنے وطن میں، اپنے علاقے میں، اپنی بستی میں، اپنے خاندان میں ہمارے ہم عمر اور بھی بہت سارے بچے تھے ہم جیسے، جن میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کر کے ہم کو وہاں پہنچایا. پھر وہاں بھی جب داخلہ لیا اس وقت تو بہت سارے رفقا تھے، جب تکمیل کا وقت آیا اسے بھی وہ ساتھ چھوڑ چکے تھے. گویا آخری منزل تک پہنچنے سے پہلے بہت سے الگ کر دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ہماری حفاظت فرمائی. پھر علم حاصل کرنے کے بعد اپنے اس علم سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا جب مرحلہ آیا تو ہمارے بہت سے رفقا جو آخر تک اس لائن میں ہمارے ساتھ رہے اور تکمیل کا مرحلہ بھی انہوں نے عافیت کے ساتھ پار کیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے علوم سے دوسروں کو فائدہ اٹھانے کا ان کو موقع نہیں دیا، بلکہ وہ کسی دوسرے کام میں، دوسرے مشغلے میں لگ گئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بھی عطا فرمائی کہ اس سیکھے ہوئے علم کو اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچانے کا ہمیں موقع عطا فرمایا. گویا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کئی نوع کا انعام ہے، اکرام ہے، احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرمایا، اور ہم ان اداروں کے ساتھ جڑ کر کے وہ علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچا رہے ہیں. ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ مدرسے کے اندر جو مدرسے سے تعلق رکھنے والے 3 فریق ہیں، ایک تو ہے انتظامیہ مینجمنٹ، ایک ہے اساتذہ پڑھانے والے، اور ایک فریق ہے طلبہ پڑھنے والے. ان 3 فریقوں سے گویا یہ مدرسہ بنا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ ہر فریق کو دوسرے دونوں فریق کا اپنے آپ کو احسان مند اور ممنون سمجھنا چاہیے. گویا طلبہ اور اساتذہ یہ تو اپنے آپ کو انتظامیہ کے بےمانہ احسان مند اور ممنون سمجھیں کہ انتظامیہ نے ایک پورا نظام قائم کیا مدرسے کا، یہ عمارتیں تعمیر کی، یہاں گویا پڑھانے کا انتظام کیا، اس کے لیے جو اسباب و وسائل ہو سکتے ہیں وہ مہیا کیے، لوگوں سے روابط قائم کر کے ان سے گویا اس کام کے لیے تعاون حاصل کیا. ایک یہ بھی ایک بہت بڑا اہم گویا مرحلہ ہے جو ان لوگوں نے پار کر کے ایک مستقل ادارہ کی شکل کے اندر پڑھنے پڑھانے کے لیے ہمارے لیے مواقع فراہم کیے. طلبہ بھی احسان مند ہوں کہ ہمارے لیے ان ساری سہولتوں کو مہیا کرنے والا انتظامیہ ہے، اساتذہ بھی ممنون ہوں احسان مند ہوں کہ ہمیں عافیت کے ساتھ اپنے علوم کو گویا پڑھانے کا موقع دینے والا یہ انتظامیہ ہے، گویا دونوں ان کے احسان مند ہوں۔ دوسری طرف جو ہے وہ اساتذہ جو ہیں وہ دونوں فریق کے گویا انتظامیہ ہے، تو اساتذہ کے ممنون ہوں دونوں فریق، انتظامیہ بھی اور طلبہ بھی۔ انتظامیہ تو بہی معنی کہ بھئی وہ یوں سمجھے کہ ہم نے اتنا سارا نظام لوگوں سے تعاون حاصل کر کے قائم کیا، اگر یہ اساتذہ آ کر علوم کے جو ماہر ہیں اور جنہوں نے بڑی محنتوں سے یہ چیزیں حاصل کی ہیں اپنے علوم کو ان طلبہ تک پہنچانے کے لیے یہاں نہ آتے تو ہمارا یہ سارا انتظام یوں ہی وہ پڑا رہتا۔ وہ اپنے آپ کو ان کا احسان مند سمجھیں اور طلبہ کو بھی، طلبہ کا بھی احسان مند سمجھیں کہ اگر یہ مدرسوں میں داخلہ نہیں لیتے، چنانچہ آج بھی ایسے ادارے ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہاں طلبہ بکثرت آویں، باقاعدہ ترغیبیں دی جاتی ہے، بڑے بڑے لالچ اور گویا تما دلائی جاتی ہے، لیکن وہاں کوئی جاتا نہیں ہے۔ تو گویا یہ بھی گویا آنے والے جو طلبہ ہیں ان کے آنے سے اور ان اساتذہ کی وجہ سے یہ جس مقصد کے لیے یہ سارے انتظامات کیے گئے تھے وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے۔ بہی معنی انتظامیہ جو ہے وہ ممنون اور احسان مند ہو طلبہ اور اساتذہ دونوں کی، اور اساتذہ جس طرح انتظامیہ کے احسان مند ہیں ایسے طلبہ کے بھی اپنے آپ کو احسان مند اور ممنون سمجھے کہ اپنے قلوب کی زمین کو انہوں نے ہمارے علوم کی تخم ریزی کے لیے، گویا ہم اپنے علوم کے بیج ان کی زمین میں ڈال کر کے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، گویا یہ طلبہ کا اساتذہ کے اوپر احسان ہے اس معنی کر کے۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر طلبہ حاصل کرنے والے یہ طلب لے کر ہمارے سامنے نہ بیٹھتے تو ہمارے علوم سے کس کو فائدہ پہنچتا۔ آپ جو ہے اہل علم جانتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مشہور مقولہ جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق انہوں نے فرمایا، حالانکہ امام بخاری استاد ہیں اور امام ترمذی شاگردہ ہیں، لیکن امام بخاری یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے اتنا فائدہ، انہوں نے مجھ سے اتنا فائدہ نہیں اٹھایا جتنا میں نے ان سے اٹھایا۔ کیا اٹھایا انہوں نے فائدہ؟ انہوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ امام ترمذی مختلف سوالات کرتے تھے جن کے یہ جوابات دیا کرتے تھے۔ تو یہ طالب علم کی طرف سے کیے جانے والے سوال جو ہیں یہ بھی گویا اساتذہ کے لیے علوم میں ترقی کا باعث ہیں، اور اسی لیے تو حدیث میں السوال و نصف العلم کہا گیا، بہی معنی کہ اس سوال کے ذریعے سے ہی آگے جواب تک رہنمائی ہوتی ہے۔ اور حضرت جبریل والی جو روایت حدیث جبریل ہے اس میں جب آئے وہ اور آ کر کے انہوں نے کیا بتلایا تھا؟ کوئی بتلایا نہیں تھا، سوالات کیے تھے اور ان سوالات کے جوابات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ اس کے بعد جب واپس تشریف لے گئے حضور نے فرمایا ذاک جبریل جاءکم لیعلمکم دینکم، تو وہ جبریل تھے اس لیے آئے تھے کہ تمہارا دین تم کو سکھلائیں، گویا حالانکہ وہاں انہوں نے خالی سوالات کیے تھے۔ تو اس طرح گویا اساتذہ اپنے آپ کو ممنون سمجھے اور طلبہ بھی اپنے آپ کو ممنون احسان مند سمجھے، اساتذہ کا بھی اور انتظامیہ کا بھی، گویا یہ تینوں گروہ ہر ایک دوسرے کو اپنا ممنون اور احسان مند سمجھیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک نظام چل رہا ہے وہ بڑے گویا اچھے طریقے سے جس مقصد کے لیے یہ قائم کیا گیا ہے اس کے اندر آگے ترقی کرے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، معاملہ برعکس، آج اساتذہ کا بڑا وقت اس میں خرچہ ہوتا ہے کہ جب وہ آپس میں بیٹھیں گے تو یا تو طلبہ کی کوتاہیوں کے اوپر تبصرہ کریں گے، آج کل طلبہ میں شوق نہیں رہا، برابر پڑھتے نہیں ہیں، محنت نہیں کرتے ہیں، یوں ہیں فلانا ہے، گویا انہی کی شکایتیں ان کی زبان پر ہوتی ہیں اور انتظامیہ کی تو ہوتی ہے کہ نہیں۔ ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک محتمیم صاحب ہیں ایک مدرسے کے، وہ ذرا بولنے میں بہت بے باک ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ بھائی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انتظامیہ کی بڑی کوتاہیاں ہیں، لیکن ان کی ساری کوتاہیوں کو یہ طلبہ اور اساتذہ दुनिया ही में धोकर साफ कर देते हैं, आखिरत में उनको जवाब देने की जरूरत पेश नहीं आएगी। कहने का हासिल यह है कि और साथ तलबा का क्या हाल है, उनकी मजलिसों में आप देखेंगे तो वो वही बुराई बयान कर रहे होंगे, या तो असातिदा की या इंतज़ामिया की। इंतज़ामिया जो है वही वो भी शिकायतें करते हैं असातिदा और तलबा की। तो गोया ये जिन तीन गुरोहों के ऊपर ये पूरा निज़ाम कायम है, जिनका आपस में जो है मरबूत रहना ज़रूरी था, उसके बजाय दोनों हर एक दूसरे से गोया उलझा हुआ है। तो हकीकत तो यह है कि हमें अपने फ़राइज़ मनसबी को समझ करके उसको अदा करने का खुसूसियत के साथ एहतमाम करना है। बहैसियत उस्ताद के यहाँ आपकी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो दो हैं, एक तो है तलबा की तालीम और दूसरी उनकी तरबियत। तालीम की निस्बत से आपके हवाले जो जो किताबें की गई है कि आपको ये फलां फलां फन, तो जो किताबें पढ़ाई जाती हैं, तो हकीकत तो ये है कि हमारे इस निसाब के अंदर, हमारे मदारिस के इस निसाब के अंदर जो किताबें रखी जाती हैं, तो हमारे अकाबिर ये फरमाते हैं कि किताब खुद जो है वो मकसूद नहीं है, बल्कि उस किताब का ताल्लुक जिस इल्म और जिस फ़न से है उस फ़न को सिखाना मकसूद है। आप हिदाया पढ़ा रहे हैं, शर्विकाया पढ़ा रहे हैं, कंज पढ़ाते हैं, कुदूरी पढ़ाते हैं, तो कुदूरी ख़ुद मकसूद नहीं है, कुदूरी जिस फ़न से ताल्लुक़ रखती यानि इल्मे फ़िक़ा। आप गोया इस कुदूरी वाली किताब को सामने रख कर और वास्ता बना कर अपने तलबा को इल्मे फ़िक़ा से जो है वाकिफ़ कर रहे हैं। ये किताब खुद मकसूद भी ज़ात नहीं, मकसूद भी ज़ात तो इल्म है। चनांचे आज जबकि ये ज़माना उलूम के मामले में तरक्की करता कर रहा है, तो ये असरी उलूम जितने भी हैं वहाँ जो है कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में जब पढ़ाए जाते हैं, तो आपको मालूम है कि अब जो निसाब वहाँ पर बने हैं उन निसाबों में कहीं किसी निसाब में किसी मखसूस किताब का कोई नाम नहीं होगा, बल्कि नाम वहाँ किसका होता है, मादा मौजू, ये मौजूद गया उसमें। जहाँ भी मसला इल्म फ़िका अगर किसी असरी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ाया जाएगा तो वहाँ कोई कुदूरी का नाम नहीं लिखेगा, अदाएगा वो लिखेगा इल्म फ़िका है, फ़िक़ हनफ़ी, फ़िक़ हनफ़ी में फ़िक़ुल मामलात, फ़िक़ुल इबादात। ये तो गया अब उस्ताद को जब हवाले किया जाता है कि आपको फ़िक़ हनफ़ी के फ़िक़ुल मामलात इन लड़कों को एक साल में इतना पढ़ाना है, अब कैसे पढ़ाओगे, तो वो उस्ताद को चाहिए कि फ़िक़ हनफ़ी की तमाम किताबों का मुताला करके ये मादा और ये मौजू जो है सब्जेक्ट उसको समझे, समझ करके अपने तौर पर उसके लिए जो है नोट्स अपनी याददाश्त के तौर पर तैयार करके तलबा के सामने वो कोई किताब रख के नहीं, वो ख़ुद ही एक गोया एक तकरीर लेक्चर देता है। अलबत्ता उनकी सहूलत के लिए उस्ताद का किया हुआ ये लेक्चर और तकरीर उनको याद रहे, कुछ नोट्स उनको लिखवा भी देता है, लेकिन वो नोट्स वो तो इसलिए होते हैं ताकि जहन को की रसाई हो जाए, भूल न जाए, उन नोट्सों को सामने रख करके उनको याद आए कि उस्ताद ने। तो मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि असल वही है। तो हमारे कदीम निसाब के अंदर ये जो किताबें रखी गई हैं, तो दरअसल किताब खुद मकसूद नहीं, मकसूद वो फ़न है। बहुत सी जगह हमारे यहाँ क्या होते हैं, हमारे फजला और उलमा और मुदर्रिसीन किताब ही को ऐसा लेकर बैठते हैं कि किताब को हल करने की अपने तौर पर कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी वजह से फ़न के साथ जो मुनासबत पैदा होनी चाहिए वो होती नहीं है। और ये सारी किताबें पढ़ चुकने के बाद भी जब उसको पूछा जाएगा फ़िक़े हनफ़ी क्या है और उसकी बुनियादी मसाइल क्या हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ों से बहस की गई है, तो वो उसका जवाब देने से कासिर रहता है। ये सही तरीक़ा नहीं है। तो हमारे बुज़ुर्गों ने यही, इसलिए पढ़ाने का जो बेहतरीन अंदाज़ वो है कि आप कोई भी किताब पढ़ावें, चाहे कुदूरी पढ़ावें, चाहे कंज पढ़ावें, चाहे हिदाया पढ़ावें, तो जो बहस आप पढ़ा रहे हैं, और उसका बेहतर तरीक़ा ये है कि आप उस बहस को तमाम कुतुब में, यानि खाली कुदूरी ही के नहीं, अंदर नहीं, निकाह का बयान है तो जिस बयान को आप पढ़ा रहे हैं निकाह के, उस मसले को आप कुदूरी ही में नहीं, कुदूरी में भी, कंज में भी, और हिदाया में भी, और बदाए के अंदर भी, और आलमगीरी के अंदर भी, सब किताबों में देख लो। सब किताबों में देखने का एक बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि उस کا اس مسئلے کی حقیقت تک, اور وہ مسئلہ حقیقت میں کیا ہے, وہ آپ کی ذہن کی رسائی ہوگی. ایک ہی کتاب کو آپ لے کر کے بیٹھیں گے نا, تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک مسئلے کو سمجھانے کے لیے اس کتاب کے مصنف نے جو الفاظ استعمال کیے, جو عبارت پیش کی ہے, اور جو انداز اختیار کیا ہے, تو انہوں نے تو اپنے طور پر ایک کوشش کی ہے اس مسئلے کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے, اس کے لیے ایک عبارت تیار کی اپنے زعم میں, یہ سمجھ کر کے کہ میں آسان انداز سے یہ چیز ان کے سامنے پیش کر رہا ہوں. لیکن بہرحال انہوں نے اپنے طور پر کیا. آپ کے ذہن کی جو ساخت ہے, ان کے ذہن کی ساخت سے, بناوٹ سے کچھ الگ ہونے کی وجہ سے انہوں نے جس طریقے کو اچھا مفید اور مؤثر سمجھا, آپ کے حق میں وہ مفید اور مؤثر بن نہیں رہا ہے, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس عبارت کو دیکھنے کے بعد بھی اس مسئلے کو جس طرح انشراح کے ساتھ اور اطمینان کی کیفیت کے ساتھ سمجھنا چاہیے, آپ کی سمجھ میں آیا نہیں. اب آپ اگر اسی کتاب پر لے کے بیٹھے رہیں گے تو یہی کیفیت عدم اطمینان والی رہے گی, اور یہ علم نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ اس کو چھوڑ کر دوسری کتاب, تیسری کتاب, یہی بیان, یہی مسئلہ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مصنف کوئی قید چھوڑ دیتا ہے کسی مسئلے کو بیان کرنے, وہ تو اس لیے چھوڑ دیتا ہے, وہ یوں سمجھتا ہے کہ یہ قید تو ایک دم بدی ہی ہے, یعنی ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے, اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے. بھائی جیسے ایک آدمی نماز کا مسئلہ بیان کرنا ہو, اس طرح اب وہ وضو بھی کرنا ہے وہ نہیں بتلاتا, وہ سمجھتا ہے کہ نماز تو وضو کے بغیر ہوتی نہیں, جو بھی نماز پڑھے گا وضو کر کے ہی پڑھے گا. لیکن ایک نیا آدمی ہے جو اس کو یہی معلوم نہیں کہ وضو بھی ضروری ہے, تب اس کے لیے تو یہ بھی اہم مسئلہ ہے. تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک فن سے تعلق رکھنے والا ایک آدمی اپنے اب طور پر ایک چیز کو ایک کھلی ہوئی حقیقت اور بدی ہی چیز سمجھتا ہے, لیکن سامنے والے کے نزدیک وہ چیز ویسی نہیں ہے, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جب پیش کر رہا ہے تو ایک کھلی ہوئی حقیقت ہونے کی وجہ سے جس کو اس نے اندر ذکر نہیں کیا تھا, وہ اس کے سامنے, یعنی سامنے والے کے علم میں نہ ہونے کی وجہ سے وہ ساری تقریر اس کے حق میں کیا ہو جاتی ہے, بیکار ہو جاتی ہے. اسی لیے کسی بھی ہمارے بزرگوں نے فرمایا, کوئی بھی مسئلہ آپ کو الجھن میں ڈالنے والا ہو, اس کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس مسئلے کو 10 کتابوں میں دیکھو. اس لیے کہ ہر مصنف کا اس مسئلے کو بیان کرنے کا انداز الگ الگ ہوگا. اس کے انداز سے آپ کے ذہن نے موافقت نہیں کی تھی اس لیے, لیکن دوسرے کے انداز سے آپ کے ذہن نے موافقت کی, اس کو اندر دیکھا, فوراً سمجھنے آ گئے, ارے یہ اتنا آسان مسئلہ. تو حقیقت تو یہ ہے کہ چیز وہی تھی, اس نے اپنے طور پر ایک انداز سے بیان کی. تو آپ کے ذہن میں جب یہ چیز آ جائے گی اور آپ اس مسئلے کی حقیقت تک پہنچ جائیں گے, تو گویا آپ کو جو مقصود تھا وہ حاصل ہو گیا. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اپنے طلباء کے سامنے, شاگردوں کے سامنے اس چیز کو بیان کرنے جائیں گے, تو بیان کرتے وقت پہلی بات تو یہ ہے کہ استاد جب کتاب پڑھا رہا ہوتا ہے نا, تو طلباء ان کے سامنے ہوتے ہیں, ان کے چہروں کے جو نقوش ہیں, ان کے اس تقریر کو سننے کے بعد ان کے دل و دماغ کے اوپر جو اثرات ہوتے ہیں, ان کا چہرہ بتلاتا ہے. استاد فوراً چہرے دیکھ کے محسوس کر لے گا کہ میں جو کہنے جا رہا ہوں اس کی سمجھ میں آیا ہے یا نہیں آیا ہے. جب طلباء استاد کی تقریر کو سمجھتے ہیں تو ان کے چہروں کے اوپر جو رونق ہوتی ہے, جو ایک خاص مسرت کی لہر دوڑ جاتی ہے, اس سے استاد کو خود کو بھی ایک اطمینان کی کیفیت حاصل ہوتی. اتنا ہی نہیں بلکہ اس کی وجہ سے طلباء کے دلوں میں استاد کے متعلق محبت کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے, وہ ایک ایسا جذبہ ہے جو زندگی بھر ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. وہ طلباء اپنے آپ کو اس استاد کا غلام سمجھتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے مدارس میں وہ اساتذہ جن کے پڑھانے کا انداز, جن کی تفہیم, جن کے سکھلانے کا طریقہ ایسا ہے کہ جس سے تمام طلبہ کو اطمینان اور سکون ہوتا ہے, تمام طلبہ اس کے عاشق, اس کے متیو فرما بردار. وہ کوئی سختی کر لے تو بھی وہ اس کو برداشت کرے. بھائی کوئی آدمی ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے تو دو گالیاں دے گا تو بھی ہم ہنس کر کے اس کو سن لیں گے, دو تماچے مارے گا تو بھی ہم برداشت کر لیں گے. لیکن جس کے متعلق ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا, تو پھر اس صورت میں اس کی سختی برداشتہ نہیں کی جاتی. تو حقیقت میں یہ پڑھانے کا افہام, افہام و تفہیم کا طریقہ یہ اپنی جگہ پر بڑی اہمیت رکھتا ہے, اور طلبہ جو ہے اسی سے, یہ ہماری یہ علماء کی قوم جو ہے نا وہ اسی سے متاثر ہو. کوئی اور چیز ان کے اوپر سر ڈالنے والی اور ان کو مروب کرنے والی ہے ہی نہیں. آپ ان کی دعوتیں روزانہ کرو, آپ یعنی گویا ترغیب والا پہلو اختیار کرتے ہوئے ان کو ہدیہ دو کچھ, یا ترغیب والا پہلو اختیار کرتے ہوئے ان کی پٹائی کرو, ان کے ساتھ سختی کرو. نہ وہ ترغیب کام آنے والی ہے نہ ترہیب کام آنے والی ہے. اصل تو یہ ہے کہ جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ پوری کرو. میں مثال دیا کرتا ہوں, ہے تو ذرا اچھی نہیں لیکن ہے بہت سمجھانے والی. میاں بیوی کا تعلق, میاں بیوی کا تعلق جو ہے اس میں جو اصل چیز ہے میاں بیوی کے تعلق کی بنیاد جو ہے, اگر شوہر میں قوت مردانگی ہے اور وہ بیوی کا حق جیسا کہ ہونا چاہیے وہ ادا کرتا ہے تو وہ بھوکا بھی رکھتا ہوگا نا, تو بیوی اس سے خوش. اور اگر اس میں مردانگی نہیں ہے اور روزانہ وہ اس کو زردہ بریانی کھلاوے تو بھی وہ بیوی خوش نہیں ہوگی. مثال دی سمجھا, اس تعلق کی جو بنیاد ہے یہ مثال ہے تھا یہ معلوم ہوتی ہے. لیکن استاد اور شاگرد کا تعلق جس بنیاد پر قائم ہے علم کے افہام تفہیم والا, اگر استاد میں وہ صلاحیت ہے تو آپ دیکھ لیجئے طلبہ اس کے عاشق. اور طالب علم جو ہے نا, اس کتاب ہمارے ایک ساتھی ہیں بلکہ شاگرد ہیں قدیم پرانے, ان کا جملہ مجھے بہت پسند آیا کہ کوئی طالب علم کتاب سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو اپنے استاد کو سمجھتا ہے کہ میرا استاد کتنے پانی میں ہے. سمجھا ہے کہ نہیں؟ کتاب اس کی سمجھ میں آتی ہو کہ نہ آتی ہو لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ استاد کیسا ہے, یہ استاد کیسا ہے. اور طلبہ بھی جو ہے نا معاملہ ویسا, ہمارے گجراتی میں کہاوت ہے گراہک جو پڑی کو, یعنی جیسا گاہک ہوتا ہے اس کے مطابق پوریا بنا کے دی جاتی ہے. تو استاد جیسا ہوتا ہے طلبہ بھی اس استاد کے ساتھ اس کے مناسب معاملہ اور سلوک کرتے ہیں. تو بہرحال خلاصہ تعلیم کے باب میں یہ ہے. اس لیے ہمیں جو ہے کتابوں کو پڑھانے کے لیے جو طریقہ, ہمارے مدارس میں بعض اساتذہ ہوتے ہیں وہ افہام تفہیم کا حق ادا نہیں کر پاتے اس فن کو, جس طرح اب فن نحو ہے فن صرف ہے, حالانکہ ہے بہت آسان فن لیکن بہرحال اصل چیز اس میں, یہ جتنے بھی علوم عقلیہ ہیں یہ جتنے بھی ہیں نا یہ علوم عقلیہ کہلاتے ہیں. تو نقلیہ یعنی حدیث اور قرآن کے علاوہ باقی علوم عقلیہ جتنے بھی ہیں ان سب کی بنیاد افہام و تفہیم پر ہے. چاہے کتنی بڑی کتاب کیوں نہ ہو اس کے 10 صفحوں کا مطالعہ کرنے کے لیے آپ کو کئی گھنٹوں کی ضرورت نہیں ہے, اصل دماغ کی ضرورت ہے. آپ کو جو ہے اس میں یہ دیکھ لینا ہے کہ اس میں کیا کیا چیز ہے, آپ آدھ گھنٹے میں ان 10 صفحوں کا مطالعہ آسانی سے کر سکتے ہیں. پڑھانے میں وقت لگے گا, مطالعے میں وقت نہیں لگے گا. سمجھ آئے گا نہیں؟ جبکہ یہ جو علوم نقلیہ ہیں نا یعنی قرآن اور حدیث, اب حدیث کے اندر آپ کو ایک صفحہ بخاری کا پڑھانا ہے تو 10 شرحیں دیکھنی پڑیں گی, وہاں فرق ہے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ اس کے لیے جس نوع کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے اس میں اپنی طرف سے کمی نہ ہو, اللہ تعالیٰ کی مدد بھی حاصل کی جائے. اور طلبہ کے ساتھ خیرخواہی کا نسخہ کا تقاضا یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہمیں کوئی کتاب دی گئی ہے اور ہم اس کتاب کا حق ادا کرنے کے اہل نہیں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ انتظامیہ سے تنہائی میں جو ہے صاف صاف عرض کر دیں کہ یہ کتاب میرے حوالے کی گئی ہے, میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا, میرے لیے آپ فلاں کتاب تجویز کیجئے. یہ ورنہ یہ کتاب اس طرح ہے طلبہ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے اور یہ کمی اور کوتاہی جو ہے نا طالب علم کبھی بھولے گا نہیں. نتیجہ یہ ہوگا کہ اس استاد کے متعلق اس کے دل میں جو ہے نا ایک انقباضی اور کیفیت رہے گی, اور وہ چیز آپ کہتے رہے تو مضر ہوئی اس کے لیے بھی مضر ہو جائے گی اس راہ کے اندر. اس لیے تعلیم کا مسئلہ تو یہ ہے, رہا تربیت کا مسئلہ تو تعلیم کے دوران طلبہ کی تربیت پر بھی خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سبق کے اندر 2-4 منٹ روزانہ کوئی مفید نصیحت کی بات, ان کے اخلاقیات سے تعلق رکھنے والی عملی کوتاہی کسی ایک کی بھی اگر نظر آئی تو اس پر جو ہے कोई मार पिटाई करने की या सख्त रवैया अपनाने की ज़रूरत नहीं है। मोहब्बत के साथ उसको बुला कर, बेटा देखो ये तुम्हारा पायजामा टखनों से नीचे है। और हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पायजामा टखनों से नीचे हो, लुंगी टखनों से नीचे हो, तो उसके मुतालिक इतनी सख्त वईद फरमाई है। तो गोया अब उसकी मुनासबत से तमाम तलबा को लिबास के मुतालिक जो कोताही है, वज़ाकता से मुतालिक जो कोताही है, इस तरह नमाज से मुतालिक जो कोताही है, नमाज में भी हर उस्ताद मस्जिद के अंदर तलबा को नमाज पढ़ते हुए उसकी नज़र में देखा कि उसने जब सद्दा किया तो दोनों कलाइयाँ बिछा दी। अब जानता है कि ये गलत सद्दा किया, तो आप इस इंतज़ाम आप ठहर जाइए, उसके सलाम तक सलाम फेरने के बाद उसको बुलाओ, बेटा क्या पढ़ते हो, मेरी आदत है ऐसे किसी को देख लेता हूँ पूछ लेता हूँ क्या पढ़ते हो, तो कहेगा अरबी दौम पढ़ता अरबी, तुमने तो नूरुल इज़ा पढ़ी है ना, कहाँ पढ़ी है, सद्दा किस तरह करते हैं करके बताओ, वो सही करके बताएगा जैसा है। तो अब फिर उसको भाई ये तो बराबर है, लेकिन तुमने अभी किया था वो तो ऐसा नहीं था, तुमने तो दोनों कलाइयाँ बिछा दी थी अभी, हाँ गलत हुआ, तो गलत हुआ तो ये क्या हुआ, मकरूह हुआ ना, तो मकरूह के मुतालिक तो किताबों में लिखा है कि मकरूह तहरीमी तरीके से जो नमाज अदा की गई है उसको दोबारा पढ़ना वाजिब है, फुका लिखते अच्छा दोबारा पढ़ लो, ज़रा अपने सामने नियत बंधवा लो, उसको पूरी करवा लो, एक मरतबा ऐसा करवा लोगे तो फिर कभी ये भूल करेगा नहीं। और यही तरीका आसान, हर चीज़ में कोई सख्ती करने की ज़रूरत नहीं, मोहब्बत से उसको बतलाया जाए। हम अपने यहाँ ढाबेल में सुनते हैं एक तालिब छोटी जमात में, छोटा तालिब में था, इस तरह कोई नमाज में गलती की आदत अल्लामा अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह ने देखा, आप ठहर गए, नमाज पूरी की उसके बाद बुला करके उसको कहा बेटा तुमने इस तरह किया, तो तलबा की तो आदत होती है तावील की दिफा की, क्या मैं तो छोटी जमात का तालिब इल्म हूँ, उसने यूँ कहा, तो उसके जवाब में हजरत ने फरमाया ये चीज़ कहाँ यहाँ आके सीखने की नहीं, ये तो बच्चा अपने माँ बाप के घर से सीख कर के आता है, यानी तुमको ये चीज़ याद होनी चाहिए। मैं जो बताना चाहता हूँ कि हजरत शाह साहब इतने ऊँचे इल्मी मकाम पर होते हुए भी इस बच्चे की नमाज की तरफ तवज्जो की और इसकी कोताही और कमी के ऊपर उसको मुतनब्बेह किया, इसलिए हम भी इन चीज़ों को जो है ना अपनी शान के खिलाफ, आज एक ज़हनियत हमारे असातिदा की ये भी बनती जा रही है, ये मेरा काम थोड़ा है, ये तो फला करेगा, किसी एक को कोई काम सब, वो तो उसका काम, ये तो नाज़िम का काम है, ये तो मोहतमिम का काम है, मेरा काम नहीं, तुम्हारा काम, मैं तो खाली बुखारी पढ़ाता हूँ, मैं तो खाली यह हदीस की ये किताब पढ़ाता हूँ। नहीं, हमारे यहाँ मदरसे में ढाबेल में जब मैं नाज़िम तालीमात था बताएंगे, वहाँ फजर में भी जोहर के अंदर भी जो है वहाँ बाकायदा रोज़ाना नमाज का वहाँ जाता था, बोर्डिंग के ऊपर तलबा उठे या नहीं उठे हैं। एक मरतबा एक साहब आए, बड़े आलिम आए, उस वक्त मेरे पास तिरमिज़ी शरीफ थी, तो मुझे कहने लगे आप तो यहाँ इस जामिया ढाबेल जैसे बड़े मदरसे में तिरमिज़ी शरीफ पढ़ाते हैं और इस तरह बोर्डिंग में चले जाते हैं, तो मैंने क्या इस मैंने उनके जवाब में कहा क्या उसकी वजह से मेरी शान के अंदर कोई कमी आ गई क्या, ये तो तलबा की खैरख्वाही है, मेरे ऊपर फ़र्ज है, मैंने अपनी आँखों से देखा। एक जब पहली मरतबा मैं वहाँ गया, वहाँ देवबंद पढ़ने के लिए गया था, तो वहाँ गया सहारनपुर गया, तो सहारनपुर जो है वो मदरसा कदीम की जो मस्जिद है नमाज़ में हज़रत मौलाना असदुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह तो नाज़िम थे, हज़रत हकीमुल उम्मत के खलीफा, बड़े जलीलुल्कदर, उनका इल्मी मकाम भी बहुत ऊंचा, हज़रत का तकवा भी बहुत ऊंचा। पहली मरतबा मैंने उस वक्त हज़रत को देखा कि वो सलाम फेरा, बायां सलाम फेरते एकदम तेज़ी के साथ उल्टे घूम गए, पीठ किबले की तरफ हो गए, किन किन तालिब इल्मों की रकात गई है वो इशारा कर दिया, कोई उनका कोई मुकर्रर तालिब होगा उसने नाम लिख लिए, मेरी समझ में नहीं आया कि ये क्या होगा, लेकिन बाद में मैंने किसी को पूछा कि ये क्या, कि वो जो नजीम की जमा रकातें गई थी उनके नाम हजरत ने लिखवाए। इतने बड़े आदमी हजरत माना अब्दुल लतीफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो इनसे पहले दाम मज़ाहिर के नाज़िम थे, हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद भी होते हैं, आप बीती में हजरत ने तफसीर से उनका तज़किरा भी किया है, उनके मुतालिक माना अब्दुल हक मियां साहब ने ख़ुद मुझे सुनाया था कि मैं जब वहाँ सहारनपुर पढ़ता था तो उनकी आदत थी कि जब जमात खड़ी होने वाली सफ़ें खड़ी हुई तो रोक देते थे और वो मस्जिद से बाहर निकल कर जो पूरा दारुल इक़ामा का दौड़ कर एकदम तेज़ी के साथ दौड़ कर जिस कमरे का ये खुला हुआ होता था वो अपने हाथ से बंद कर देते थे और फिर नमाज के बाद सलाम फेर कर आकर पहले वहाँ जाते थे, अंदर कौन है उसकी खबर लेते थे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो ये है तरबियत। आज इन चीज़ों की तरफ से गफलत, तलबा असातिज़ा यूँ समझते कौन बुरा बने, ये बुरा बनना है क्या, इसका नाम बुरा बनना है, ये तरीका सही नहीं, ये तो खयानत है। अपने फराइज मनसबी की अदायगी के अंदर एक तरह की खयानत है। अमानतदारी का जो तकाजा था वो ये था। इसलिए इनकी तरबियत की तरफ भी हर पहलू से तवज्जो करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।